أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدًا للناس وبینات من الہدی والفرقان خداوند تبارک و تعالی آپ تمام روزہ داروں کے اور اہل عبادت کے قیام و اطعام و صیام و عبادات و طاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار اس ماہ مبارک کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ ماہ مبارک کے رمضان کے بارے میں کہنے اور سننے کے لیے ہے, اور کہنے اور سننے سے زیادہ کرنے کے لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا ہے انسان نے. یہ فرصت جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں زندگی میں بار بار نصیب ہوتی ہے, یعنی ہماری زندگی میں بار بار ماہ مبارک رمضان تکرار ہوتا ہے. اگر ہم پروردگار کے الطاف و عنایات کو شمار کرنا چاہیں تو بہت عظیم نعمتوں میں سے اور فرصتوں میں سے ایک یہ فرصت ہے کہ ہمیں بار بار زندگی میں یہ مبارک مہینہ میسر آتا ہے. جس کی اگر معرفت ہو جائے ہمیں, ہمیں یہ حسرت ہوگی کہ سال بعد کیوں آتا ہے, اور حسرت یہ ہوگی کہ یہ 30 دن کا کیوں ہے. یہ جملات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. حضرت کا فرمانا ہے کہ اگر کسی انسان کو ماہ مبارک رمضان کی معرفت ہو جائے, حقیقت و روح ماہ مبارک اس کو معلوم ہو جائے, تو وہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے آرزو کرے گا کہ یہ مہینہ یا یہ فرصت مہینے سے بڑھ کر سال کی ہو, یعنی سال کی فرصت انسان کو رمضان کی صورت میں میسر آئے. رمضان شہر رمضان ناکافی ہے, بلکہ سنت اور رمضان ہونا چاہیے. اور چونکہ ہم نہیں ہیں آشنا ماہ مبارک رمضان کی حقیقت سے اور اس کی عظمت سے, جیسا ابھی آپ نے نماز کے بعد دعا میں پڑھا کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں بعنوان شکرانہ یہ کہتے ہیں کہ فہذا شہر, یہ وہ شہر ہے جیسے تو نے کرامت عطا کی ہے, عظمت عطا کی ہے, فضیلت عطا کی ہے جیسے تو نے تمام دوسرے مہینوں پر. رسول گرامی اسلام کا فرمان ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی حیثیت دوسرے مہینوں کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے میرا مقام تمام انبیاء کے اندر ہے, وہی حیثیت ماہ مبارک رمضان کی. چونکہ ہم نہیں جانتے عظمت و حقیقت ماہ مبارک رمضان کو, ہمیں یہ 30 دن بھی بھاری لگتے ہیں, بہت زیادہ لگتے ہیں, سخت لگتے ہیں, اور اس آرزو میں ہوتے ہیں کہ جلد جلد گزر جائیں. پہلی تاریخ کوئی کیلنڈر دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کتنے رہ گئے ہیں, معلوم نہیں ہے کہ کیا عظمت و کیا فضیلت خداوند نے ہمیں یہ فرصت عظیم عطا کی ہے. جس طرح ہم نے دین کی دیگر تعلیمات رسمی و کلچرل طریقے سے حاصل کی ہیں, گھریلو پرورش کے اندر سادہ سادہ سے مفاہیم دین کے ہمیں بتائے گئے ہیں جو بڑھاپے تک وہی ہمارے ذہنوں میں قائم ہیں, جبکہ دین کے علاوہ زندگی کے دوسرے شعبوں کے بارے میں ہمارے مفاہیم بدل گئے ہیں، جو بچپن میں گھروں میں بنے تھے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، عاقل بالغ ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، ہمارے نظریات ان چیزوں کے بارے میں بدل گئے ہیں، لیکن دین کے بارے میں وہی نظریات ہیں جو بچپن میں ہمارے ذہن میں سادہ سادہ مطالب ڈالے گئے تھے، اور ہم نے ان مطالب کی پرورش نہیں کی، انہیں پروان نہیں چڑھایا، وہی سادہ حالت میں، ابتدائی حالت میں ابھی تک ہمارے ذہنوں میں وہی قائم ہے۔ ماہ مبارک رمضان، جو بچپن میں جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بنائی گئی تھی وہی آج تک بنی ہوئی ہے، بدلی نہیں۔ درمیان میں ہم بڑے ہو گئے، ہم تعلیم یافتہ ہو گئے، ہم بہت پڑھ لکھ گئے، لیکن دین کے متعلق اور خصوصاً دین کے ایسی فرصتیں اور ایسے مواقع جیسے ماہ مبارک رمضان ہے، ہمارا نظریہ وہی سادہ سا اور ابتدائی سا ہے، بہت پرائمری نظریہ رمضان اور دین کے بارے میں۔ سادہ سی تصویر یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی جو بزرگوں نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہے، وہ یہ کہ رمضان کے اندر ایک کرنٹ ہوتا ہے وہ تقدس کا، دھند کی طرح۔ اب یہ تشبیہ ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ جو ذہن میں ہماری تصویر بنی ہوئی ہے وہ واضح ہو جائے، یعنی جیسے دھند چھا جاتی ہے شہر کے اوپر، کچھ عرصہ رہتی ہے اور ہم اسی دھند میں آ جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی ایک مقدس دھند نورانی ماہ رمضان کی آتے ہی، چاند دکھتے ہی نور کی ایک دھند آ جاتی ہے۔ دھند میں تعبیر کر رہا ہوں، آپ سایہ کہہ لیں، کوئی اور جملہ استعمال کر لیں مناسب طرح سے۔ ایک کرنٹ تقدس کا دوڑ جاتا ہے اور ہماری زندگیوں کو چھا جاتا ہے، ہمارے اوپر چھا جاتا ہے، ہم جہاں پر بھی ہوں اس حلقے کے اندر، اس حدقے کے اندر، نورانیت کے اندر رہتے ہیں ہم، اور جو ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ دھند ہٹ جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے، اور پھر ہم معمول کے دنوں میں آ جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ایک فرصت ہے انسان کے لیے، خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے صرف انسان کے لیے، ماہ رمضان صرف انسان کے لیے، جس طرح دین فقط انسان کے لیے ہے، منشور زندگی یہ بشر قرار دیا گیا ہے دین کو، اسی کا ایک حصہ یہ فرصت زمانی ہے جس کو ماہ مبارک رمضان کہا گیا ہے، اور اس کو ہم نے ایک رسوماتی شکل دے دی ہے، رمضان منانے کا اور رمضان گزارنے کا ایک خاص ہم نے اپنا شیڈول بنا لیا ہے، چاند دیکھنے سے اور عید تک روٹین بنا لی ہے کہ اس طرح سے ہم نے اپنا رمضان گزارنا ہے، اور گزار دیتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں، اور زندگیوں میں، ہماری زندگی میں بیسیوں رمضان، پچاسیوں رمضان گزر جاتے ہیں، لیکن ہم رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی جو حقیقی فضیلت ہے، جو اصلی رکن ہے ماہ مبارک رمضان کا، وہ نزول قرآن ہے، روزہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جب ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا تو روزوں سے نہیں کروایا، قرآن سے کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، اگر تم میں سے کسی کو یہ فرصت میسر آ جائے، ماہ مبارک رمضان زندگی میں آ جائے اس کے، تو پھر روزے بھی رکھے اس کے۔ روزہ ایک طرح کا شکرانہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، واجب شکرانہ ہے، یہ ادب ہے ماہ مبارک کا۔ حقیقت ماہ مبارک رمضان روزہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے سمجھے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کے جو حق تھا ادا کر دیا۔ قرآن حقیقی رکن ہے ماہ مبارک رمضان کا، نزول قرآن۔ نزول قرآن کی بھی وہ سادہ بچگانہ تصویر جو بیٹھے ہے ذہنوں میں کہ خدا ہے آسمانوں پہ، ساتویں آسمان پہ، عرش پہ، اور وہاں سے پیغام بھیجنا ہے زمین کے اوپر، اور بیچ میں ایک وسیلہ چاہیے فرشتے کا، فرشتہ بھی ایک پرواز کرنے والی چیز ہے جس کا مقعدہ پر ہیں، جسا ہے، وہ ہمیشہ زمین و آسمان میں آتا جاتا رہتا ہے، یعنی اترتا ہے. نزول سے مراد یہ جسمانی نزول، فزیکلی نزول ہم مراد لیتے ہیں، جیسے بارش اترتی ہے. یہی بچگانا و غلط تصویر ہے. بہت ساری بچگانا تصویریں ہیں ہمارے ذہن میں جو بدل گئی ہیں، ان پر ابھی اگر غور کریں ہنسی آتی ہے. میں خود ایسے ہوں، بعض اوقات وہ بچگانا تصویریں جو بنی ہوئی تھیں اور اب بدل گئی ہیں، جب ابھی محفوظ ہیں ذہن میں، یعنی یاد آتی ہیں وہ کہ اس چیز کے بارے میں پہلے میرے ذہن میں یہ تصویر تھی، خود بے ساختہ ہنسی آتی ہے اس تصویر پر. سب ایسے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بہت ساری بچگانا تصویریں جو بدل گئی ہیں، ابھی اب بہتر ہو گئی ہیں اور حقیقی ہو گئی ہیں وہ تصویریں، لیکن کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں ابھی تک بچگانا تصویریں باقی ہیں جو بنی تھیں. اکثر معارف دین ایسے ہیں، ان میں سے ایک یہی وحی اور نزول قرآن ہے. نزول قرآن سے ہم یہی مراد لیتے ہیں، جیسے بارش اترتی ہے، جیسے چھت سے کوئی آتا ہے، فرش پر آتا ہے، گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے، اس کو نزول کہتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز اتری ہے آسمان سے زمین پر اتری ہے، جیسے جسمانی طور پر کوئی چیز اترتی ہے نا. چونکہ جس خدا کا یہ کلام ہے وہ خدا خود فرما رہا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے تو میں بہت قریب ہوں اپنے بندے کے. کتنا قریب ہوں؟ اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کے رگ حیات سے زیادہ انسان کے قریب ہوں. جب اتنا قریب پروردگار اپنے مخلوق کو پیغام دینا چاہتا ہے تو اتنا قریب جب ہے، اتنا قریب ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خدا تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، سرگوشیاں بھی تمہاری سنتا ہے. اونچا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں، تم دل میں جو سوچتے ہو، تمہارے سینوں میں جو پنہان ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، خداوند تعالیٰ کو معلوم ہے. قریب ذات ہی ان چیز ساری چیزوں سے آگاہ ہے. مافِ صدور و ذات الصدور، مافِ صدور یعنی جو تم نے دلوں میں پنہان رکھا ہوا ہے، باہر نہیں نکالتے ہو. و ذات الصدور یعنی وہ چیزیں جو تمہارے اندر ہیں اور کبھی نکل ہی نہیں سکتی، اندر ہی رہیں گی ہمیشہ، ان سے بھی خدا آگاہ ہے. جب خدا اتنا علیم و بصیر و آگاہ ہے اور اتنا قریب ہے انسان کے، اس خدا کو پیغام دینے کے لیے ڈاک کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکیے کی ضرورت نہیں ہے. خدا دور نہیں ہے انسان سے. امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ خارج عن الاشیاء الا بالمزایلہ، خدا کو اس طرح سے پیش نہ کرو کہ انسان سے رابطہ ہی کٹ جائے. انسان کو خدا سے کاٹ دو، خدا کو انسان سے کاٹ دو، اور اس طرح خدا کو انسان سے یا مخلوق سے نہ ملاؤ کہ خدا مخلوق کے اندر مخلوط نظر آئے. خالق و مخلوق کا بڑا گہرا رابطہ ہے، قریب رابطہ ہے. خالق ہمارے قریب ہے، ہم خالق سے دور ہیں. ہمیں کہا گیا سفر قربی کرو، قربتاً الاللہ، یہ سارے کام کرو تاکہ تم بھی قریب ہو جاؤ. جیسے وہ تمہارے قریب ہے، تم بھی اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤ. نزول قرآن سے مراد یہ کتاب، کاغذ، الفاظ یا آواز، ساؤنڈ اترنا نہیں ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں بجلی کی کڑک آتی ہے آسمان سے نیچے کی طرف، زمین کی طرف، اس طرح سے قرآن آتا ہے نا. نزول قرآن سے مراد فہم قرآن ہے، یعنی قرآن قابل دسترس ہو گیا ہے، تمہاری فہم کے دسترس میں آ گیا ہے، پہلے نہیں تھا. انہو لقرآن کریم، سورہ مبارکہ واقعہ میں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم تھا، چھپی ہوئی پنہان کتاب تھی، اور سوائے مطہرون کے اسے کوئی مس نہیں کر سکتا تھا. پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو پیش کرنا تھا، ان کی دسترس سے باہر تھا، یعنی ہماری دسترس سے باہر تھا. خدا نے اس کو نازل کیا. نازل کرنے کا مطلب یعنی ہمارے لیے قابل فہم بنا دیا، بشری زبان دے دی اس کو، بشری اسلوب دیا اس کو، ہماری بول چال میں تبدیل کر دیا اس کو، محاورے کی زبان میں ڈال دیا اس کو، ہمارے لیے قابل فہم بنا دیا. یہ قابل فہم بنانے کے لیے ضروری تھا، یعنی اللہ کا کلام بشر کے لیے قابل فہم بننے کے لیے فرشتہ بھی ضروری ہے اور رسول بھی ضروری ہے. تنہا فرشتہ کافی نہیں ہے، رسول کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں رسول صرف معاذ اللہ ڈاک کے طور پر آئے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام ہے ہاتھ میں دیا کہا یہ میرے بندوں کو پہنچا دو، جس طرح آج کل مبلغین آتے ہیں اور آ کر ایک چیز کتاب میں پڑھتے ہیں، اس کتاب کو آ کر لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ رسول اور وحی کا تعلق، رسول اور قرآن کا تعلق اس سے گہرا ہے۔ رسول در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ دستگاہ ہے کہ جس میں کلام خدا ڈالا جاتا ہے اور بشری قالب میں قابل فہم بن جاتا ہے عام بشر کے لیے۔ یہ کام ماہ مبارک رمضان میں ہو سکتا ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان انسانی قلوب اور انسانی نفوس کو آمادہ کرتا ہے فہم ہدایت کے لیے اور فہم قرآن کے لیے۔ اس کو ربیع القلوب بھی کہتے ہیں، ربیع القلوب یعنی انسانی دلوں کی بہار۔ جیسے زمین پر بہار آتی ہے، اس بہار کے اندر زمین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے مردہ بیج بھی اگاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان ربیع القلوب ہے، دلوں کی بہار ہے، آمادہ ہو جاتے ہیں نفوس۔ ظاہر آمادہ زرخیز نفوس، آمادہ نفوس میں جو کچھ ڈالیں وہ اگاتے رہتے ہیں۔ نفس خدا نے یہ بہار بھیجی تھی، نفس تیار ہوں تاکہ ان میں ہدایت کا بیج ڈائے اور ہدایت اگے، لیکن ہم ماہ مبارک رمضان میں نفس تو تیار ہے، زرخیز ہے، اس کے اندر جو بیج ڈالتے ہیں وہ ہدایت کے علاوہ دوسرا بیج ہے، وہی اگاتا ہے۔ رسوماتی رمضان جس میں مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، راشن کا استعمال، کھانے کا ایک ٹائم کم ہو جاتا ہے، راشن ڈبل ہو جاتا ہے، مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، پیسے زیادہ لگتے ہیں، یہ کلچرل رمضان ہے، قرآنی رمضان نہیں ہے، الہی رمضان نہیں ہے، یہ رسوماتی رمضان ہے۔ رسوماتی عید ہے، رسوماتی افطار ہے، رسوماتی سحری ہے، رسوماتی روزہ ہے، ان سب کی حقیقت جب انسان کو معلوم ہو پھر ایک رمضان کافی ہے انسان کی تقدیر بنانے کے لیے، وہ ایک لیلۃ القدر کافی ہے انسان کی تقدیر بنانے کے لیے۔ ہماری رسوماتی لیلۃ القدر یہ ہے کہ قضاء عمری پڑھنی ہے، یعنی عمر بھر قضاء کرنی ہے، پھر ایک رات میں آ کر حساب پاک کرنا ہے، وہ بھی حساب پاک نہیں کرنا، عمر بھر کی کیسے ایک رات میں پڑھی جا سکتی ہیں نمازیں، وہ بھی ایک دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو بھی خدا کو بھی۔ مگر ہو سکتا ہے ایسے کہ عمر بھر کی نمازیں انسان ایک رات میں پڑھ لے، اور وہ انسان ہی کیا ہے جو عمر بھر قضا کی ہے جس نے، یہ کہاں تھا؟ یہ لیلۃ القدر مستقبل کی رات ہے، ماضی کی رات نہیں ہے، سابقہ حساب چکانے نہیں آتے، لیلۃ القدر میں آئندہ کی تقدیر بنتی ہے، مقدرات انسان کے بنتے ہیں، اور وہ بھی خود انسان کے ہاتھوں انسان کے مقدرات بنتے ہیں، لیکن قرآنی لیلۃ القدر و الہی لیلۃ القدر، نہ رسوماتی و کلچرل لیلۃ القدر۔ کلچرل لیلۃ القدر کیا ہے کہ ہم نے اس کے چند اعمال رکھے ہوئے ہیں، ایک دو رکعت نماز پڑھنی ہے، اتنی اوقات تسبیح پڑھنی ہے، قرآن سر پہ رکھنا ہے، اتنی دفعہ یہ نام لینے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جانا ہے، وہ کیوں ثواب لینا ہے ہم نے؟ فلسفہ ثواب نے، ہم نے دین کا فلسفہ ثواب رکھا ہوا ہے، سارے کام ثواب کے لیے کرتے ہیں، ثواب رغبت دین ہے، فلسفہ دین نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ طبیب ابدان ہیں، طبیب جسمانی ہیں، آپ کو ہیلے آتے ہیں اپنے مریض کو دوا کھلانے کے، بعض مریض ہوتے ہیں بامعرفت سلجھے ہوئے باشعور، انہیں آپ مہنگی دوا بھی لکھ دیتے ہیں، کڑوی دوا بھی لکھ دیتے ہیں، سب لکھ دیتے ہیں، اور انہیں آپ پر ایمان ہوتا ہے یا خود شعور رکھتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے نہیں ہوتے، ہمارے دوست ہیں مریض ہیں، انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لائے، انہوں نے انسولین لکھ دی، تو اتنے گھبرائے وہ انسولین کے لیے، اب کسی طرح سے چاہتے تھے کہ یہ انسولین معاف ہو جائے، آخر کار ڈاکٹر صاحب نے معاف کر دی، پھر انہوں نے مجھے بتایا ابھی کہ معاف ہو گئی ہے، میں نے کہا مبارک ہو آپ کو، ڈر جاتے ہیں نا انسولین دینے کے لیے، چونکہ ہمارے یہاں انسولین کا اور تصور ہے، یعنی آخری سٹیج پہ جا پہنچا ہے بندہ، ابھی چند ہفتوں کا ہی مہمان ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھاتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، تشویق کرتے ہیں اس کو، کسی نہ کسی بہانے سے اس کو آمادہ کر لیتے ہیں کہ یہ لے لو تم. یہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اسکول نہیں جاتا، اس کو تیار کرنے کے لیے ماں باپ اس کو وعدے دیتے ہیں کھلونوں کے، یہ ثواب ہے، بچے کا ثواب ہے. لیکن تعلیم اس کی حیات ہے، علم اس کی حیات ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا مستقبل ہے، اس کی بقا ہے. اس علم تک چھوٹے بچے نابالغ کو پہنچانے کے لیے والدین کتنے جتن کرتے ہیں. کیونکہ والدین کریم ہوتے ہیں، رحیم و مہربان ہوتے ہیں. رحیم و مہربان اپنے ماتحت، اپنے زیر کفالت کو پروان چڑھانے کے لیے ہیلے استعمال کرتا ہے، اس کی ذہنیت کے مطابق. اگر نابالغ ہے تو نابالغوں والے اس کو وعدے دیتا ہے، اگر بالغ ہے تو بالغوں والے وعدے دیتا ہے اس کو. ہم سے دو رکعت پڑھوانے کے لیے خدا نے کیا کیا وعدے دیے، دنیا میں کتنے وعدے دیے، آخرت کے کتنے وعدے دیے، تاکہ ہم چار دفعہ سجدہ کر دیں اس کی بارگاہ میں جا کر. اور کتنا ڈرایا، جہنم بنائی، جہنم کا نگہبان بلایا، اس کے اندر کیا کیا جہنم میں خلق کیا، کس لیے کہ میں دو سجدے کروں. یہ رغبت کے لیے ہے، عبادت کا ثواب رغبت کے لیے، تاکہ ہم عبادت کریں. لیکن فلسفہ عبادت ثواب نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار، کہ پروردگارا میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف اور تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، نہیں کرتا، بلکہ وجدتک احلن للعبادت فعبدتک، تو سزاوار عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں، تو لائق پرستش ہے اس لیے تیری پرستش کرتا ہوں. یعنی جنت و جہنم نہ بھی ہو یا رغبتیں نہ بھی ہوں، چونکہ نابالغوں کو رغبتیں دی جاتی ہیں، حور، قصور، پھل فروٹ، انار و سیب و شہد و دودھ نابالغوں کے لیے ہیں. جسمانی طور پر نابالغ بچوں کو ان کی سطح کے وعدے دے کر ان سے کوئی، انہی کے مقصد کی کوئی چیز انہیں دی جاتی ہے، لیکن جو جسمانی طور پر بالغ ہو جائیں لیکن ذہنی طور پر نابالغ ہوں، روح ان کی نابالغ ہو، نفس ان کا نابالغ ہو، انہیں بھی انہی جیسے وعدے دیے جاتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے ثواب ضرور موجود ہے، لیکن ثواب ہمیں فقط اس عمل تک لانے کے لیے ہے، اس کے بعد ثواب کی کاروائی ختم ہو جاتی ہے. ثواب اسی لیے تھا مجھے یہاں لے آیا، اور وعدہ یقینی ہے، اللہ کا حق ہے ثواب ملے گا، اور خدا کا وعدہ ہے کہ میں نے جتنا وعدہ دیا اس سے بھی زیادہ دوں گا ثواب. ثواب کی بابت مطمئن رہو، ثواب کے بہانے سے تمہیں کھینچ کر جس چیز تک لائے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھے، اس مقصد کو سمجھے کیا ہے. ماہ مبارک رمضان ایک فرصت ہے، غنیمت انسان کے پاس بہت سارے کاموں کے لیے، بہت سارے کاموں کے لیے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماہ رمضان کن کن امور کی فرصت ہے، کافی وقت درکار ہے. میں صرف ایک نقطہ اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ زحمت آپ کی تمام. ماہ مبارک رمضان عزیزان، خدا نے انسان کے لیے یہ فرصت مقرر کی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کو میں نے تیار کیا، اس زمانے کو. زمانے کے اندر کرنٹ نہیں ہے، زمانہ ایک جیسا ہوتا ہے، ٹائم فلسفی نقطۂ نگاہ سے وقت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جیسے زمینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ حج کے لیے جاتے ہیں، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو توفیق دے زیارات کی و حج کی. آپ حرم کی سرزمین پہ داخل ہونے سے پہلے ایک فٹ ادھر اور ایک فٹ حرم کے اندر، دونوں ریت، ریگستان ہے حرم، دونوں طرف کی ریت اٹھا کے لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروائیں یا کسی جیولوجسٹ کو بتائیں، وہ دونوں کو ٹیسٹ کرے، ایک جیسی ریت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ حرم کے اندر کرنٹ ہے اور حرم کے باہر کرنٹ نہیں ہے، ایک جیسی زمین ہے، مسجد کے اندر کی زمین اور مسجد کے باہر کی زمین ایک جیسی زمین ہے. 29 یا 30 شعبان اور پہلی رمضان ٹائم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی طلوع اور غروب ہے، وہ بھی طلوع اور غروب ہے. یہ طلوع اور غروب زمین کی حرکت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، وہ طلوع اور غروب بھی زمین کی حرکت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، طلوع اور غروب ہوتا ہے، اپنے گرد گھومتی ہے، طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس سے ٹائم بنتا ہے. اس ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ٹائم ہے، یہ بھی ٹائم ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس 30 دنوں کو جو طلوع ہلال سے طلوع شوال تک، طلوع ہلال رمضان سے طلوع ہلال شوال تک مقرر کیا ہے، اس زمانے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے خاص عنایت و اہتمام یہ کیا ہے کہ انسان کی راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں، انسان کے سلوک میں، انسان کے سفر قربی میں اور انسان کے اپنے کمال تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں سال بھر 11 مہینے حائل رہتی ہیں، وہ بھی حکمت خدا سے، جن کو انسان نے عبور کرنا ہوتا ہے خود، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ان 30 دنوں میں اٹھا لیتا ہے تاکہ یہ سفر آسانی سے انسان طے کرے، سہولت سے طے کرے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، وی آئی پی سفر کرتے ہیں آپ کے شہر میں، کیا کیا جاتا ہے ان کے لیے؟ روڈ کو، پورے روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، سگنل فری ہو جاتے ہیں تاکہ وی آئی پی کسی جگہ بریک لگانی نہ پڑے، کسی جگہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. اور وہ سفر جو میں اور آپ گھنٹے میں انجام دیتے ہیں، وہ چند منٹ میں انجام دیتے ہیں، اتنا ہی سفر طے کرتے ہیں، وہ بھی اتنی کلومیٹر. لیکن کیوں وہ جلدی چلے جاتے ہیں ہم دیر سے؟ چونکہ ہم جب گاڑی لے کے باہر نکلتے ہیں، ہمارے سامنے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ٹریفک جام ہوتی ہے، آدھا آدھا گھنٹہ سگنل کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، لیکن ان کی راستے میں کوئی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ چونکہ حکومتی انتظامات ایسے ہیں کہ ان کا راستہ صاف رکھا جائے. یہ وی آئی پیز ہیں. یہاں پر کچھ لوگ وی آئی پی ہیں، لیکن خدا نے تمام متقین کو، اپنے خالص بندوں کو، وی آئی پی پروٹوکول رمضان میں دیا ہے. آپ کی خاطر سارے جادے بلاک کیے ہیں خدا نے، جہاں سے شیاطین آ سکتے تھے، جہاں سے خناس آ سکتے تھے، آتے ہیں خناس، انسانی اور جنی شیاطین جو صبح و شام ہمارے ارد گرد حلقہ بنائے رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں ان کا راستہ روک دیا گیا. کیونکہ میرا خالص بندہ میری طرف آ رہا ہے، میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے. 11 مہینے خود راستہ تلاش کرنا تھا، اس کو خود ڈھونڈنا تھا، خود رکاوٹیں عبور کرنی تھیں. اس مہینے میں میں نے لطف کیا اپنا کہ اس کی راستے کو میں نے صاف کر دیا ہے. روایات میں ہے نا کہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دینا کنایا ہے، یعنی ساری رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں. عام دنوں میں خدا نے اپنی برکتیں اپنے خزانوں میں رکھی ہیں اور ہمیں ان خزانوں کا ایڈریس دے دیا، طریقہ کار سمجھا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ چابیاں کہاں ہیں اور خزانے کہاں ہیں، آپ چابیاں ڈھونڈو، تلاش کرو اور لا کر تالے کھولو اور برکتیں حاصل کرو. ہمیں معمولی دنوں میں خدا کی برکت لینے کے لیے جو جتن کرنے پڑتے ہیں، پسینہ نکالنا پڑتا ہے، خون اپنا بہانا پڑتا ہے اور کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں، ٹائم دینا پڑتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکتوں کے خزانے کھول دیے ہیں، کھول دیے ہیں، دربان ہٹا دیے ہیں. خود ان کا کہ چابیاں لگاؤ، تالے کھول دو، دروازے کھول دو کہ میرے خالص بندے میری طرف آ رہے ہیں. سب سے بڑا خزانہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہم نے تلاش کرنا ہے، جس تک پہنچنا ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے، عزیزان، وہ ہے اپنے تک پہنچنا۔ ماہ مبارک رمضان کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے، ایک کام جو رمضان میں کرنا ہے، نہ کہ سارے کام یہی ہیں۔ صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت اتنا ہے ہمارے پاس۔ اپنی تلاش کرنی ہے، اپنی جستجو، چونکہ 11 مہینے ہم خود اپنے آپ سے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم خود گمشدہ ہوتے ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی ہمارا عزیز، کوئی بچہ ہمارا کھو جائے، گم ہو جائے، اخباروں میں دیتے ہیں، ٹی وی میں اشتہار دیتے ہیں، پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں، خود نکل کھڑے ہوتے ہیں، سارے عزیز اور رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، کہاں گیا، ڈھونڈتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ اور کرنی بھی چاہیے، چونکہ آپ کا لخت جگر ہے، آپ کا پارا تن ہے، افسوس بھی ہوتا ہے انسان کو اس کے کھو جانے کا۔ اس سے زیادہ بڑی حقیقت کھو جاتی ہے لیکن ہم پریشان نہیں ہوتے، اور وہ یہ کہ میں خود اپنے آپ سے کھو گیا ہوں۔ 11 مہینے ہم خود کو کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، گمشدہ ہیں ہم۔ ہمیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے سوائے اپنے۔ ماہ مبارک رمضان اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے، عبادت رمضان اور آداب رمضان، کہ ہماری توجہ دوسری چیزوں سے ہٹے اور اپنی طرف آئے۔ انسان کی توجہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دو جگہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے یہ ہے کہ لا یشغلہ شان عن شان، یعنی خدا اگر ایک کام میں، فعل میں مصروف ہو ذات خدا، تو دوسرے کام سے توجہ ہٹتی نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوں، بیچ میں موبائل گھنٹی بجنا شروع ہو جائے، نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ اگر حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں، نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ جب اپنا مریض معائنہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لحظے اگر فون آ جائے، مریض سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آپ کسی آدمی سے مخاطب ہو، بات کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی اور ٹپک پڑے، آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسے ہے کہ خدا کی ذات کو کوئی چیز توجہ اللہ کی نہیں ہٹا سکتی۔ ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں کام اللہ کے ہیں، لیکن یوں نہیں کہ اللہ اگر میرے کام میں مشغول ہے تو آپ سے توجہ ہٹ گئی ہو، یا آپ کی طرف مشغول ہے تو سیلاب والوں سے توجہ ہٹ گئی ہو۔ سب کی طرف اللہ کی توجہ، لا یشغلہ شان عن شان۔ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہماری توجہ صرف ایک طرف رہ سکتی ہے۔ سال بھر ہماری توجہ کا مرکز بہت ساری چیزیں رہی ہیں، مسائل، مشکلات، خصوصاً اس ملک میں مسائل ہی مسائل روزانہ جو حالات ہیں ان میں۔ اگر یہ حالات نہ بھی ہوں، بہت آسودہ ملک ہو تو بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا میں دوسرے ممالک جہاں پاکستان سے بہتر حالات ہیں، وہاں بھی انسان گمشدہ ہے، اپنے آپ سے گمشدہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے آپ کو بھول گئے، اور جو خدا کو بھول گئے۔ خدا کو بھولنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح مت بنو جو خدا فراموش ہیں، اور خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں نکلا۔ ماہ مبارک رمضان خدا تک پہنچنے کا مہینہ ہے، قرب خدا کا مہینہ ہے، اور سرعت و سپیڈ کے ساتھ جانے کا مہینہ ہے، کہ اس کی ایک رات خیر من الف شہر، ایک شب ماہ مبارک رمضان کے 1000 مہینوں سے بھاری ہے۔ اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس رات چھوٹا سا بھی عمل کرو، بہت زیادہ ڈھیروں ثواب ہوتا ہے۔ ٹھیک معنی ہے، یہ درست ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا بڑا سطحی معنی ہے، ابتدائی معنی ہے اس کا، خیر من الف شہر کا۔ اس کا دقیق معنی بھی موجود ہے، عمیق اور گہرا معنی بھی موجود ہے۔ گہرا معنی یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہو قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہو قربتاً اللہ، صدقہ دیتے ہو قربتاً اللہ، ہر عمل کرتے ہو قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کا مطلب یعنی آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اپنا فاصلہ خدا سے کم کر رہے ہو، ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر جس سپیڈ سے آپ جا رہے ہیں، جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں، 10,000 سال بھی ناکافی ہیں جس سپیڈ سے میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تو میرے قریب ہے لیکن میں اللہ سے دور ہوں، یہ بھی ایک معمہ ہے، تھوڑی سی شاید تعجب ہوتا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قریب ہو ہم اللہ سے دور ہوں، ہوتا ہے۔ نافرمان اولاد جو ماں باپ کی فرمان بردار نہ ہو، ان میں اگر دیکھیں تو یہ مطلب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ماں بیٹے کے بہت قریب ہے لیکن بیٹا ماں کے قریب نہیں، بیٹا دور ہے، یک طرفہ تعلق ہوتا ہے، یک طرفہ قربت۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پسند کرتا، یعنی آپ اس کے قریب ہیں، وہ آپ سے قریب نہیں، یک طرفہ تعلقات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی اچھی لگتی ہے شوہر کو، بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا، یا برعکس، شوہر اچھا لگتا ہے بیوی کو لیکن یہ بیوی کو اچھا نہیں، بیوی کو اچھا نہیں سمجھتا، یک طرفہ تعلق ہے۔ یہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے کو بہت چاہتا ہے، وہ دوسرا اسے پسند نہیں کرتا، یہ یک طرفہ تعلقات ہیں، یعنی ایک قریب ہے دوسرا دور ہے۔ اللہ ہمارے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں، یہ فاصلہ بھی کم ہو تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا، اس کا صراط مقرر کیا، اور بہترین فرصت ماہ مبارک رمضان ہے، اس لیے بہترین ہے کہ یہ سفر قربی اس مہینے میں، اس کی ایک رات میں اگر انسان اللہ کے قربت پیدا کرنا چاہے، اتنی قربت پیدا کر سکتا ہے جتنا 1,000 مہینے میں جا سکتا ہے، یعنی اس ایک رات میں 1,000 ماہ کا سفر طے کرتا ہے انسان۔ پرائمری معنی اس کا کیا ہے کہ آپ کھجور کھلا دو کسی کو، اس کھجور کا بہت ڈھیروں ثواب ہوگا آپ کو، معمولی دنوں میں کھلاؤ اتنا نہیں ہوگا، اس مہینے میں بہت ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ معنی درست ہے، لیکن سطحی معنی ہے، یعنی ثواب اس مہینے میں زیادہ ہو جانا یہ حقیقت ہے، ایسے ہی ہے، اس مہینے کے ہر عمل کا زیادہ ثواب ہے، لیکن خیر من الف شہر، ایک رات اس کی 1,000 مہینوں پر بھاری ہے، یعنی اس ایک رات میں انسان اتنی سپیڈ سے جا سکتا ہے کہ اتنا سفر 1,000 مہینوں میں طے نہیں کر سکتا۔ یک شب راہ صد سال میرا وقت، 100 سالہ سفر ایک مہینہ ایک رات میں طے کر سکتا ہے انسان۔ کیسے طے ہوتا ہے؟ اس سفر کے علامات میں سے یا اس سفر کے مصادیق میں سے ایک مطلب اپنا کھوج لگانا ہے، لیلۃ القدر کو اپنا کھوج لگائیں، خود کو ڈھونڈیں، خود کو تلاش کریں، ہم کھو چکے ہیں، اپنے آپ سے اجنبی ہیں، اپنے آپ سے بیگانہ ہیں، خود گم شدہ ہیں، خود گم کردہ ہیں ہم۔ ہمیں واقعاً یہ ایڈ دینا چاہیے ٹی وی میں، مختلف چینلز میں، اخباروں میں، اپنے بارے میں، مجھے اپنے بارے میں یہ ایڈ دینا چاہیے کہ لوگو فلاں گم ہو گیا ہے، کسی کو ملے تو مجھے بھی بتاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے، جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ علامہ اقبال نے فارسی کلام اپنا شروع کیا، اسرار الرموز اور اسرار خودی، مثنوی علامہ اقبال نے لکھی ہے، اس میں دیباچہ مولانا روم کے شعر سے آغاز کیا ہے، مولانا روم نے ملا رومی سے، ان کے شعر سے اپنی مثنوی کا دیباچہ شروع کیا ہے۔ وہ دیباچہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، از دیو دد ملولم و انسان مارزوست، زن ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رستم دستان مارزوست، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دانا شیخ، یعنی بہت ہی دانا انسان، بہت ہی حکیم انسان، یہ دن کے وقت لالٹین لے کر شہر میں گھوم رہا تھا، کچھ ڈھونڈ رہا تھا، تو ہم نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ ازدی و دد ملولم و انسان امارزوست، کہا میں وحشیوں سے، حیوانوں سے، درندوں سے گھبرا گیا ہوں، اکتا گیا ہوں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں، انسان تلاش کر رہا ہوں. گفتیم کہ می پیدا نہ شود گشتے اما، ہم نے اسے کہا کہ تھکو مت، ہم نے بہت ڈھونڈا ہے، نہیں ملتا، انسان نہیں ملتا. گفتا کہ می پیدا نہ شود ہما نہ مارزوست، کہا وہی جو نہیں ملتا میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں. سب سے پہلے انسان کو جس چیز کی جستجو کرنی چاہیے وہ خود ہے، خودی، اپنی ذات، میں کیا ہوں. البتہ ایک کاذب خودی ہمارے اندر ہے، انانیت جس کو کہتے ہیں، میں، جسے ہم ہر جگہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو لفظ اپنے دن بھر کی گفتگو میں دیکھیں، عمر بھر کی گفتگو ہماری اگر ریکارڈ ہو اور پھر اس کو ہم ایک ریویو کریں تو سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ میں. بس اس کا مطلب ہے کہ ہم تو خود شناس ہیں، اپنی پہچان ہے، جگہ جگہ میں 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 نہ، یہ کاذب ہے، یہ جھوٹی خودی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. چونکہ حقیقی خودی اگر زندہ ہوتی و بیدار ہوتی اور میں اس سے آشنا ہوتا، وہ اتنا بولتی نہیں ہے، وہ اتنا چہچہاتی نہیں ہے، وہ اتنی میں نہیں کرتی. حقیقی خود، اصلی انسان، اصلی انسان کم بولتا ہے. لہذا ہے کہ عقل کی علامتوں میں سے ایک خاموشی ہے، کم بولنا. اور اس کام بولنے میں بھی ایک چیز کو اظہار نہ کرو، اور وہ اپنی ذات و اپنے وجود کا اظہار مت کرو، لیکن اپنی تلاش و جستجو کرو، اپنی حقیقی خودی کی تلاش کرو، جستجو کرو. عام دنوں میں جو جھنجٹ ہیں ہمارے، ان میں ہمیں اپنا سراغ نہیں ملتا، ہم اپنے آپ کو نہیں پا سکتے، ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہماری جگہ کوئی اور آ کر بیٹھا ہوا ہے، میری جگہ دوسرا آ کر بیٹھا ہوا اور مجھے اسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور میں اس کو خود سمجھ رہا ہوں. عام دنوں میں میں کیا ہوتا ہوں؟ عام دنوں میں حجت الاسلام، عام دنوں میں آغا، عام دنوں میں عالم دین، عام دنوں میں سید، عام دنوں میں فلاں، اور یہ سب میں نہیں ہوں، یہ سب جھوٹ ہے. یہی چیزیں میری جگہ آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، القابات، ٹائٹل، ڈگریاں، قومیت، عنوان، انہوں نے مجھے اٹھا دیا میری سیٹ سے اور خود آ کر بیٹھ کر میں بن کر مجھے بھی دھوکے میں ڈال دیا. اب میں بھی اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ میں کون ہوں، میں جو حجت الاسلام ہوں. یہ دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت جو ماہ مبارک رمضان ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک کام اس کے اندر جو کرنا ہے ہمیں، یہ فرصت ماہ مبارک رمضان کی، روزے کی فرصت و آداب روزہ، اپنی جستجو اور اپنی تلاش ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ماہ مبارک رمضان خدا تک پہنچنے کا مہینہ ہے، خدا تک پہنچنے کا آغاز، سفر کا آغاز، اس سفر قربی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خود سے ہوتا ہے، اپنی ذات سے. اگر میں اپنے آپ کو مل گیا، مجھے میرا خدا بھی مل جائے گا. اگر میں خود اپنے آپ کو نہ ڈھونڈ سکا، مجھے کبھی خدا نہیں ملے گا. اگر میری جھوٹی خودی بنی ہوئی ہے تو میرے جھوٹے خدا بھی بہت ہوں گے. اس وقت ہزاروں خدا ہیں میرے، جھوٹے خدا. حقیقی خدا حقیقی خودی سے ملتا ہے. اس وقت انسان کے اندر توازو آ جاتی ہے، خشوع آ جاتا ہے، خضوع آ جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر خود بیچ میں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، نمود و نمائش ختم کر دیتا ہے، سرسری گزار دیتے ہیں. ہم جس طرح 14 اگست، کل 14 اگست تھی لاہور میں، 14 اگست کس طرح گزارتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے ریس دے کے، یہ 14 اگست منائی جا رہی ہے. ایک مہمان ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ یوم آزادی منا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، یوم آزادی نہیں ہے، 14 اگست منا رہے ہیں، کیونکہ آزادی تو نہیں ہے، صرف اگست ہے، بس اگست منا رہے ہیں، آزادی کے بغیر اگست منا رہے ہیں. سلنسر پھٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے سلنسر سے آوازیں نکالنا یہ خوشی ہے. اب ہم بھی رمضان منا رہے ہیں, سلنسر پھٹے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے سلنسر سے رمضان منا رہے ہیں. کھلے ہوئے سلنسر سے رمضان منا رہے ہیں, منہ کھل جاتے ہیں, زبانیں دراز ہو جاتی ہیں. ماہ رمضان تو اول فول روکنے کا مہینہ ہے, ماہ ضیافت اللہ ہے, اللہ کی مہمانی ہے, خدا میزبان ہے اور ہم مہمان خدا ہیں. انسانیت ساز مہینہ ہے, اس مہینے کا اصلی منشور انسان بنانا ہے. انسان خداوند نے فرمایا آیات رمضان میں جو سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا نے بیان فرمائی, کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. انہی آیات کے ذیل میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ایک خود ساختہ مجتہد, مادرزاد مجتہد, وہ ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو اس آیت سے چھٹی دے رہے تھے رمضان کی. وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ خود قرآن میں آیا ہے کہ خدا سختی نہیں چاہتا بلکہ آسانی چاہتا ہے, لہذا روزہ رکھنا جس کے لیے بھی سخت ہے وہ چھوڑ دے. اسی آیت کو پڑھ کر چھٹی دے رہے تھے لوگوں کو کہ چونکہ سخت ہے روزہ رکھنا, سردیوں میں بھی سخت ہے, آسان ہے روزہ رکھنا, سخت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سختی نہیں چاہیے, آسانی چاہیے. تو جس کے لیے روزہ رکھنا سخت ہے, وہ فقط وہ لوگ روزہ رکھیں جن کے لیے آسان ہے روزہ رکھنا, کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک آدمی صحت مند کے لیے بھی آسان نہیں ہے روزہ رکھنا. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ آیت فلسفہ روزہ بیان کر رہی ہے. یعنی روزہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے, روزہ آپ کی سہولت کے لیے ہے. روزے میں تکلیف ضرور ہے لیکن مقصود آپ کو بھوکا رکھنا نہیں تھا, مقصود آپ کو تشنا رکھنا نہیں ہے. یوں نہیں کہ آپ بھوکے رہیں خدا خوش ہوتا ہے, جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود لذت محسوس کرتے ہیں. اللہ کو مخلوق پریشان دیکھ کر لذت محسوس نہیں ہوتی. اللہ نے اس لیے ماہ مبارک رمضان و روزہ و یہ عبادت مقرر کی ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. مقصود یہ سختیاں نہیں تھیں, مقصود ایک اور چیز تھی. مقصود یہ تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنا سراغ پالو اور وہاں سے اپنے خدا تک آ جاؤ. وقت نہیں لگتا, ایک ماہ رمضان آ گیا جو ماہ مبارک رمضان روایت میں ہے, گویا مرحوم علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں یہ نقل کی ہے روایت. فرماتے ہیں کہ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے, ماہ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے. اب تعجب ہے رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے جی, ہے پہلا تو محرم ہے, قمری سال کا پہلا مہینہ محرم ہے, عیسوی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہے, دوسرے کسی سال کا شمسی سال کا پہلا مہینہ کچھ اور ہے. رمضان کون سے سال کا پہلا مہینہ ہے؟ رمضان انسانی سال کا, عبادی سال کا پہلا مہینہ ہے. ہمارے کئی سال ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, مالی سال, پاکستان کا مالی سال, پاکستان کا زرعی سال, پاکستان کا تعلیمی سال, ہے نا. یہ تعلیمی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے جی؟ اپریل سے شروع ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مارچ سے شروع ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اپریل سے شروع, مارچ میں ختم ہوتا ہے, اپریل سے شروع ہوتا ہے. مالی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے. زرعی سال, کیونکہ ڈاکٹرز کو کیا ہوتا ہے, زراعت کا ہوتا ہے. ہجری سال قمری محرم سے, میلادی سال جنوری سے. انسانی سال, انسان کا عبادی سال رمضان سے شروع ہوتا ہے. آخر ہماری صرف زراعت و تعلیم و مالیات ہی تو نہیں ہے. مالی سال ہمارا جولائی سے شروع ہوتا ہے, ہمارا عبادی سال, انسانی سال, جہاں سے ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو آڈٹ کریں, اپنی اسیسمنٹ کریں. ہم ایک سال گزرا, میں کہاں پہنچا, لیلۃ القدر تقدیر کی رات، محاسبات کی رات، نہ قضاء عمری کی رات، تقدیر کی رات، محاسبے کی رات۔ اور روایت میں ہے کہ اگر چاہے انسان تو اپنی ہر رات لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں۔ ہم کھوئے ہوئے ہیں، کھوئے ہوئے۔ میں ایک طبیب کی ہی مثال دیتا ہوں، طبا کے مجمع میں اس نے ختام کے طور پر ایک نام بہت معروف ہے دنیا طب میں، اگرچہ آپ طب میں مشہور نہیں ہیں، آپ کسی اور وادی میں ہیں، فرید الدین عطار نیشاپوری۔ سنا ہوگا یہ نام، شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری۔ اس وقت یہ نام بہت بڑا نام ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کے طور پر نہیں ہے مشہور۔ کس عنوان سے مشہور ہیں؟ فرید الدین عطار نیشاپوری نعت گو نہیں ہے، ایک عارف عرفا میں سے، بہت بڑے عرفا میں سے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماں ہنوز اندر خمیں یہ کوچے۔ یعنی عشق کے سات وادیاں عطار طے کر گئے اور ہم ابھی اس شہر کے پہلے کوچے کی پہلے موڑ پر حیران و پریشان کنفیوز کھڑے ہوئے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء ان کی بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ جتنے معروف بزرگ گزرے ہیں عرفان و تصوف کے، سب تقریباً یوں کہ عطار کی کتابیں پڑھ کے یا عطار کے سلسلے سے اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہیں۔ فرید الدین عطار نیشاپوری۔ عطار عربی اور فارسی زبان میں ڈاکٹر کو کہتے ہیں، البتہ شاید ڈاکٹر نہ کہیں، طبیب نہ کہیں، بلکہ وہی کام جو یہاں جی حکیم بھی نہیں، فارمیسسٹ جی، شیخ صاحب کا کلیگ تھے، فارمیسی تھی ان کی۔ عطار یعنی دوائیں بنانے والا، دونوں کام کرتے تھے، دوائیں اس وقت دونوں کام ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، آج کل دونوں شعبے الگ ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو دوائیں بناتا تھا وہی دوائیں تجویز بھی کرتا تھا، وہ طبیب بھی وہی ہوتا تھا، نبض بھی وہی دیکھتا تھا۔ فرید الدین عطار، عطار نام نہیں تھا ان کا، عطار پیشہ تھا ان کا، ڈاکٹر فرید الدین یوں کہیں آپ۔ عطار یعنی دوائیں بنانے والا۔ ایک دن ایک درویش انسان ان کی دکان کے سامنے آیا، کلینک کے سامنے کھڑا ہوا، دیکھا رش لگا ہوا ہے، مریض آ رہے ہیں اور اتنا رش ہے، جھرمٹ ہے کہ فرید الدین صاحب نظر نہیں آتے۔ چونکہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صف چھٹتی، پھر دوبارہ لائن لگ جاتی، پھر لوگ آ جاتے۔ یہ شخص جا کر ان کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اندر نہیں جا رہا تھا، باہر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑا سا رش کم ہوا، فرید الدین عطار نے جب دیکھا باہر ایک درویش قسم کا آدمی کھڑا ہوا ہے، سمجھا کوئی گدا ہے، پیسے لینے آئے گا۔ پھر رش ہو گیا، پھر فرید الدین مشغول ہو گئے، رش تھوڑا کم ہوا، دیکھا ابھی بھی کھڑا ہوا ہے وہاں پر۔ اس طرح چند دفعہ تکرار ہوا، فرید الدین نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، یہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا کوئی ضرورت مند ہے، شرم محسوس کر رہا ہے، جھجک محسوس کر رہا ہے، مانگنے آیا تھا، مانگ نہیں پا رہا، خود چلے گئے اس کے پاس، جا کر کہا بھائی کیا ضرورت ہے کوئی تمہیں؟ کہا نہیں کچھ ضرورت نہیں۔ کہا پھر کیوں کھڑے ہو؟ کہا کھڑا ہوا ہوں، تو آپ کی دکان میں نہیں ہوں، باہر کھڑا ہوا ہوں۔ کہا کوئی کام ہے بتا دو۔ کہا کوئی کام نہیں ہے، صرف کھڑا ہوں یہاں پر، آپ اپنا کام کرو۔ پھر چلے گئے فرید الدین جا کر، پھر دوائیں دینے لگے، پھر مریض آنے لگے، پھر ان میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رش کم ہوا، دیکھا ابھی بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب کے فرید الدین کو غصہ آیا، جا کے ڈانٹ کے کہا کہ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، بیمار ہو تو بتاؤ علاج کروں، پیسہ چاہیے فقیر ہو بتاؤ پیسہ دوں، بھوکے ہو تو بتاؤ کھانا کھلاؤں، اپنی حاجت و تکلیف بتاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ کہا بھائی میں تم سے مانگا کچھ نہیں ہے، تمہاری دکان میں نہیں کھڑا ہوا ہوں، تمہارا مزاحم نہیں ہوں، تمہارے گاہک نہیں توڑ رہا، میں کھڑا ہوا ہوں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ پار کے بگڑ کے تو کار ہو کے فرید الدین ناراض ہو کے پھر اندر چلے گئے، پھر مشغول ہو گئے اپنے کام میں۔ تیسری دفعہ پھر غصے کے ساتھ آئے اور آ کر اسے ڈانٹ کے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو، کیوں کھڑے ہو یہاں پر، مجھ سے کیا مانگتے ہو تم؟ درویش نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم مرو گے کیسے، مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے تم مرو گے کیسے. فرید الدین نے کہا کہ جیسے تم مرو گے ایسے میں بھی مر جاؤں گا. غصے میں تھے، کہ جیسے تم مرو گے ایسے میں بھی مر جاؤں گا. کہا ایسے نہیں ہو سکتا، تمہاری مصروفیت اتنی ہے، تم دواؤں میں اتنے مشغول ہو، تم طبیبوں میں مریضوں میں اتنے مشغول ہو، تم نہیں مر سکتے ایسے. کہا جس طرح تم مرو گے میں بھی مروں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. درویش نے چادر اوڑھی، اپنا بوریا بچھایا، چادر اوڑھی سو گیا وہاں پر. فرید الدین اپنے کام میں مشغول رہے. رات کو کلینک بند کیا، دکان بند کی، دیکھا یہ سویا ہوا ہے. ابھی غصہ کم ہو گیا، کہا بارکیف اب جو بھی ہے، فقیر ہے، غریب الوطن ہے، محتاج ہے، میرے ساتھ بد اخلاقی کی اس نے، بدتمیزی کی اس نے، جو بھی مجھے کہا، چلیں اب اٹھا کے لے جاؤں، اس کو کھانا تو کھلاؤں کم از کم. اس کو آ کے اس کو ہلایا، اٹھایا وہ نہیں ہلا، چادر اتاری، دیکھا مرا ہوا تھا وہ، مرا ہوا تھا وہ. یہاں فرید الدین عطار کو نقطہ سمجھ میں آ گیا، اور اس نے سوچا کہ آیا میں ایسے مر سکتا ہوں، میں ارادی موت مر سکتا ہوں. ممکن نہیں ہے میں ایسے مر سکوں. فرید الدین اس رات گھر نہیں گئے، وہاں سے شہر بھی چھوڑا، آبادی بھی چھوڑی، اور نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی انسان ہے میرے جیسا. اس نے ارادہ کیا اپنی موت کا، اور ارادی موت سے مر گیا، خودکشی نہیں کی. موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ. مرنا سانس بند ہونے کو نہیں کہتے عزیزان. مرنا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، موت انتقال کا نام ہے، فنا و نیستی کا نام نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، ماں کا پیٹ ایک دنیا ہے اس کے لیے، رحم مادر ایک عالم ہے، جہان ہے، اس کی کائنات تھی، اس کائنات سے اس کائنات میں آیا، ناف سے جڑا ہوا تھا اس کائنات کے ساتھ. اس کائنات میں جب منتقل ہوتا ہے ناف کاٹی جاتی ہے اس کی، پھر زندہ رہتا ہے. اسی چیز کا نام موت ہے. ہماری ناف اب اس دنیا سے جڑ چکی ہے. اسرائیل صرف ناف کاٹنے آتے ہیں بس، لیکن بعضوں کی ناف دنیا سے اتنی گہری جڑی ہوتی ہے کہ درد محسوس ہوتا ہے ان کو. یہی خود کاٹ دینا موت ہے، ارادی ہے. لا تعلق ہو جائے انسان. لا تعلق ہونے سے مراد نہ کہ معیشت چھوڑ دے، نہ کہ زندگی چھوڑ دے، نہ اپنا کام کرے، اپنا پیشہ کرے، اپنی معیشت، اپنا گھر آباد کرے، اپنے معاشرے کی خدمت کرے، اپنی قوم و ملت کی خدمت کرے، لیکن اپنی طرف بھی توجہ کرے، کھو نہ جائے، گم نہ ہو جائے. اس دن فرید الدین نے اپنے آپ کو پیدا کیا، تلاش کیا. پہلا دن تھا فرید الدین کی، فرید الدین سے ملاقات ہوئی. پہلے فرید الدین مریضوں سے آشنا تھا، پہلے فرید الدین عطار تھا. آج فرید الدین کی فرید الدین سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد نہیں گئے. جب دوسری دفعہ دنیا نے دیکھا فرید الدین کو، تو فرید الدین عطار نیشاپوری شیخ الاولیاء، شیخ الاولیاء، صاحب کرامت انسان، کرامتیں دکھاتا تھا. پھر علاج پڑیا دے کے نہیں کرتا تھا، پھر علاج نگاہ سے کر دیتا تھا، علاج کرتا تھا، نگاہ کرتا تھا، بیمار ٹھیک ہو جاتا. کب؟ جب شیخ عطار کو شیخ عطار مل گیا. شیخ عطار کو شیخ عطار ملنے سے مراد، یعنی شیخ عطار کو خودی ملی، اور خودی سے اس کو اپنا خدا بھی مل گیا. ہم گمشدہ ہیں. ماہ رمضان خود تلاش کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا مہینہ ہے. عید کیوں مناتے ہیں ہم؟ عید کو 14 اگست کے طور پر نہ منائیں، بغیر آزادی کے عید. عید کو عید منائیں، عید کو یکم شوال نہ منائیں. ایک شہر میں، ایک ملک میں گیا تبلیغ کے لیے، وہاں انہوں نے علاقے کے ایم این اے کو بلایا ہوا تھا عید کے فنکشن میں. بڑا مجمع تھا عید کا، شیعہ سنی مشترکہ عید ہو رہی تھی ظاہراً.
وہاں
ہزاروں لوگ تھے اور بڑا باشکوہ مجمع تھا. وہاں اپنے علاقے کا جو انگریز ایم این اے تھا اس کو بھی بلایا انہوں نے کہ وہ بھی آئے اس فنکشن میں شرکت کرے. اس کے بعد نماز ہوئی, وہ دیکھتا رہا بیٹھا رہا, وہ بڑا معزوز ہوا. نماز کے بعد اسے بتایا گیا کہ کیا ہے یہ. پہلے اسے بتایا کہ یہ ایک مہینہ ہماری فاسٹنگ تھی اور کھانا پینا ممنوع تھا, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ, اور آج وہ ختم ہوا ہے اور آج ہم عید کا دن ہے. پھر اس کو موقع دیا تقریر کا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی خوشی سمجھ رہا ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میں بھی ایک مہینہ ممنوع ہوتا میرے لیے, ڈرنکنگ ممنوع ہوتی میرے لیے اور یہ ساری چیزیں, تو میں اور آج مجھے اجازت ملتی میں بھی اتنا ہی خوش ہوتا جتنے آپ خوش ہو. کہا میں آپ کی خوشی میں شریک ہوں اور سمجھتا ہوں آپ کی خوشی کو, یعنی منہ کھلنے کی خوشی. امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان آتا تھا اس طرح سے استقبال کرتے تھے ماہ رمضان کا جس طرح عروس دلہن کاراتی ہے, اور جب ماہ رمضان ختم ہوتا تھا آخری عشرہ امام کا اس طرح سے گزرتا تھا جس طرح کوئی جنازہ گھر سے جا رہا ہے, جیسے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہے, ماتم و گریہ و زاری. کیوں؟ کہ ماہ رمضان ختم ہو رہا. ہم عید کس بات کی منائیں؟ عید کے دن کوئی جواز ہونا چاہیے جشن کا, نئے کپڑے پہننے کا, خوشی کا کوئی جواز ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ نہ منہ کھلنے کی خوشی, نہ پابندی اٹھنے کی خوشی. یہ آزادی کا جشن نہیں, 14 اگست کا جشن ہے آزادی کے بغیر. منہ کھلنے کی خوشی نہیں, واقعاً اس دن جشن ہو, انسان کا جشن ہو. کیوں جشن ہو؟ کہ اس ماہ میں میں نے اپنا سراغ پا لیا, اس ماہ میں میں نے راز کائنات کشف کر لیا.